جو لوگ بھی اس جگہ کے لیے تعاون کرتے ہیں، چاہے مال سے، چاہے بدن سے، چاہے دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو لوگ اس جگہ کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے عظیم عطا فرمائے اور شرف قبول عطا فرمائے. نعت شریف کے اشعار ہیں میرے مرشد محبوب سیدی حسن ادی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عارف باللہ مجدد زمانہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نعت شریف سے پہلے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک عالم حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی اس وقت دامت برکاتہم تھے، اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے ایک زمانے میں، ان کی فرمائش پر میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار فرمائے تھے. انہوں نے یہ مدینہ منورہ سے یہ مصرع لکھ کر بھیجا تھا، جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. جوار محمد میں رہتے ہیں ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. کرم ہے یہ مالک کا اے دوستو، کرم ہے یہ مالک کا اے دوستو، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم. نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگر نہ حقیقت سستے ہیں ہم، وگر نہ حقیقت میں سستے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم مدینے میں مرنا مقدر میں ہو مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جانے والوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ مدینہ شریف سے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ، پھر اور لوگ، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ سے، ہے نا؟ اور یہ شرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل اور صدقے میں ملے گا. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں آ کر مرے، اور مدینہ شریف میں جو دفن ہوگا امید ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل قبری فی بلد رسولک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرمائے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری قبر اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما. دونوں دعائیں آپ کی قبول ہوئیں کہ آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کے قبر مبارک تو بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے. یہ دعا مانگنی چاہیے، اور مانگنے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دیں گے، تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے.
مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم خدا سے دعا یہ کرتے ہیں ہم یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم، یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم، محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم.
درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں لکھا ہے، نے پڑھا ہے حال میں ہی، کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اتنا ہی قریب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں. اور فرمایا کہ محدثین جو ہے وہ زیادہ قریب ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ حدیث پڑھاتے ہیں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی آتا ہے، تو ہر بار وہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک حدیث پاک میں کبھی 25 بار بھی نام آ جاتا ہے. تشریحات بھی تو ہوتی ہے نا، سبق پڑھا رہا ہے استاد تو حدیث پاک میں نام آیا، راوی نے جگہ جگہ آپ کا نام لیا محبت میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے نصیحت کی. کیسا پیارا عنوان ہے محبت کا, میرے خلیل نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل بنایا ہے نا. ہم خلیل بناتے ہیں, دوست بناتے ہیں, یار باشی کرنے کے لیے, شب باشی کرنے کے لیے, گپے شپے مارنے کے لیے, اور دھوئیں اڑانے کے لیے, اور فضول باتیں کرنے کے لیے. اور صحابہ کیسے عقل مند تھے کہ کس ذات کو خلیل بنایا اپنا. تو اس زمانے میں بھی جو سچا پیر مل جائے اس کو اپنا خلیل بناؤ, اس کو اپنا گہرا دوست بناؤ. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو, اس کو گہرا دوست بناؤ. حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ, ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسی دوستی ہوگی ویسے اس کی گفتار, ویسی اس کی کردار, بیٹھے ویسی ان کی کردار, ویسا ہی اس کی رفتار, ویسی اس کے چال ڈھال, ویسا اس کا لباس, ویسا اس کا چلن, ویسے اس کے اخلاق ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بدماش کو دوست بنائے گا, ٹھوں ٹھا کرنے والے کو, اور گالیاں رکھنے والے کو, اور چوری ڈاکہ کرنے والے کو, یا شراب نوش کو دوست بنائے گا, ویسے ہی ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ فلینظر احدکم من یخالل, بس جس کو دوست بنا رہے ہو ذرا ٹھہر جاؤ, دیکھو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. تو ایسے پیارے عنوان سے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, روایت یہ بیان کی, یہ دل وجد میں آ گیا, میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی کہ اگر تمہیں شرک کا حکم دیا جائے تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, قتل کر دیے جاؤ, جلا دیے جاؤ, تو خبردار شرک نہ کرنا. میرے خلیل نے یہ نصیحت کی ہے نا. اور نماز کو مت چھوڑنا, میرے خلیل نے نصیحت کی, نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. اس طرح سے تو محدثین جو ہیں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, کیونکہ راوی بھی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حدیث میں کئی بار نام لیتے ہیں. نام محبوب کا نام لینے کا مزہ لیتے ہیں. ہاں, کوئی عاشق سے پوچھے کہ محبوب کا نام لینے میں کیا مزہ ہے, مگر شرط یہ ہے کہ محبت ہو. پہلے محبت کو بڑھاؤ, محبت کو بڑھایا جاتا ہے, نشہ تیز کیا جاتا ہے, تبھی تو مزہ آتا ہے. مزہ تب آتا ہے جیسے یوں ہی کوئی نام کسی کا لے لے, کیا پتا اس کو. جس کو عشق ہوتا ہے, جس کو محبت ہوتی ہے, اس کو اپنے محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہی اللہ کے نام کی خاصیت ہے کہ اللہ کو اللہ تعالی محبوب حقیقی ہے, وہی محبوب بنانے کے لائق ہیں, وہی دل لگانے کے لائق ہیں. جب ان سے محبت ہو جائے گی تو ان کا نام لے گا تو کیا مزہ آئے گا, ہے نا. مولانا رومی اس کو بیان فرماتے ہیں, نام اونچوں بر زبان امی روت, نام اونچوں بر زبان امی روت, ہر بنے منہ از عسل جوئے شبت. کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں محبت کے ساتھ تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے. ہاں, تب مزہ آتا ہے اللہ کا نام لیتے کا, ہے نا. اور فرماتے ہیں کہ بوئے دل بر تم سناؤ. ارے جب عرش اعظم سے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے تو این زباں جملہ حیران می شود, بوئے آن دل بر چپر را می شود. جب عرش اعظم سے میرے محبوب کی خوشبو اڑ کر میرے پاس آتی ہے, پر را اڑ کر آتی ہے, بوئے آن دل بر, اس دل بر کی میرے محبوب کی خوشبو جب عرش اعظم سے اڑ کر میرے پاس آتی ہے, این زباں جملہ حیران می شود, کہ ساری دنیا کی زبانیں اور لغت اس کو بیان, اس کے مزے کو بیان کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے نا. تو پہلے محبت بڑھائی جاتی ہے, محبت کے بعد پھر جب اللہ کا نام لو تو پھر اس کا مزہ. ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب خدا, حبیب کائنات کے جب نام لیتے ہیں تو ان کو صحابہ کو کیا مزہ آتا ہوگا, ہے نا. ہر بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, کیسے ان کو مزہ آتا ہے نا. سوال کرتے ہیں, پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, ایسی محبت کے ساتھ نام لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد محدثین جب اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں اس میں جگہ جگہ آپ کا نام نامی, پھر اس کے بعد شرح کے اندر آپ کا نام, ہر بار وہ جب نام لیتے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے, آپ کا نام نامی آئے, اور بعد میں پڑھنا مستحب ہے, نہ پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا, اور اگر ایک مرتبہ بھی نہ پڑھا تو گناہگار ہوگا, تو واجب ہے. لیکن وہ بار بار پڑھتے ہیں, ہر بار نام لیتے ہیں. ہم نے بعض مقررین کو دیکھا ہے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی انداز تھا کہ جب بھی آپ کا نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے محبت کے ساتھ نام لیا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جتنی وہ اس لیے فرمایا کہ محدثین حضرات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے, کیونکہ ان کی پوری زندگی اسی خدمت میں گزر گئی, اور پوری زندگی وہ آپ کے نام نامی کے ساتھ درود شریف لیتے رہے, درود شریف پڑھتے رہے, اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی معمولات میں ہزار ہزار مرتبہ, 500 مرتبہ, 300 مرتبہ. پہلے لوگوں کے قوا مضبوط تھے, اب تو ہمارے حضرت نے ایک تصویر مقرر فرما دی ہے کہ ایک تصویر روزانہ درود شریف کی پڑھ لیا کریں, اور ہمارے حضرت نے مختصر درود شریف فرمایا جو حدیث شریف سے ثابت ہے, صلی اللہ علی النبی الامی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مختصر سا درود شریف ہے تو ہم ذرا طویل والا پڑھیں, تو یہ ذوق کی بات ہے, لیکن یہ مختصر درود شریف جو ہے یہ بھی ایک بڑی خاصیت, بڑی صفت لیے ہوئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی صفت؟ صفت امی, کہ آپ امی تھے, اور یہ آپ کا بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے نہ کسی مدرسے میں پڑھا, نہ کسی سے تعلیم حاصل کی, نہ کسی کی شاگردی کی, نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فصاحت اور بلاغت کے ایسے ایسے اقوال صادر ہوئے کہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کو سن کے حیران رہ جاتے تھے. ایسی عقل و دانش کی باتیں, ایسی نور کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے, تو یہ بڑا معجزہ ہے, بڑی صفت ہے امی کی. ہاں, آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے یہ, تو یہ درود شریف بھی اس اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے, صلی اللہ علی النبی الامی.
مدینے میں مرنا مقدر میں ہو, خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم.
یاد رکھو کہ مانگنا ہمارا کام تھا, اب ہم کیسے مدینہ پہنچیں, کیسے مرے وہاں, کیا پیسہ بھی نہیں پلے, حالات بھی ایسے, کس طرح, یہ ان کے کام ہے کرنے کے. جس کو وہ پہنچانے کا ارادہ کر لیں, اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں کہ اس کو ہم نے وہاں مارنا ہے, وہاں اس کی قبر بننی ہے, پھر کائنات کی کوئی طاقت ہے اس کو روکنے والی؟ کوئی محتاجی اللہ کے آگے ہے؟ ہمارے حضرت ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک چیونٹی نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ, مجھ کو آپ کا گھر دیکھنا ہے, اور مجھے آپ نے اتنی ننھی سی مخلوق بنایا ہے, کمزور, اور میں ہندوستان میں ہوں یا بہت دور ہوں وہاں سے, میں کیا کروں, کیسے آپ کے گھر پہنچوں؟ بس اللہ تعالیٰ تو مخلوق کمزور ترین ہو, کچھ بھی ہے تو سب اللہ کی مخلوق, اس کی فریاد اللہ نے سن لی, اور حکم ہوا کہ کبوتر فلاں دیوار پہ آ کے بیٹھے گا تو اس کے پیر سے چمٹ جانا, اور دیکھو اچھی طرح چمٹنا, یہ نہ ہو کہ نیچے مت دیکھنا کہ کتنے اوپر میں آ گئی, آنکھیں بند کر لینا, چمٹ جانا. بس وہ کبوتر حرم کا ہے, وہ اڑے گا, تو ہوا اس نے چیونٹی نے یہی کیا کہ کبوتر کے پیر سے چمٹ گئی, اور وہ تھا کبوتر حرم کا, وہ اڑا وہاں سے ایک اڑان میں جو ہے وہ پہنچ گیا اللہ کے گھر, وہاں جا کر اس نے وہاں چھوڑ دیا, پیر اس کا پہنچ گئی. تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارے تو پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے تو پاس کوئی ہو, وہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتے ہیں زیارت کے لیے, ضروری نہیں کہ مرنے ہی کے لیے, جس کا جیسا مقدر ہو تو اللہ پہنچا دیتے ہیں. مانگنا ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے مانگنا, بس دینا ان کا کام ہے, کیسے کریں وہ جانے.
مدینے میں مرنا مقدر میں ہو, خدا سے سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم
صلی اللہ علیہ وسلم
شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب
صلی اللہ علیہ وسلم
شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم
ایک حدیث پاک آج ہی پڑھی ہے حدیث پاک کا مزہ عجیب ہے ہمارے استاد بھی الحمدللہ بڑے صاحب نسبت ہیں مولانا مفتی انوار الحق صاحب برحمت برکاتہ تو بہت ہی محبت سے اور بہت ہی للہیت سے پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے صحابہ میں اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت کھلا ہوا تھا خوشی سے بشاشت سے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آبی جبریل میرے پاس آئے تھے جبریل علیہ السلام اور مجھ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ کیا آپ ابھی بھی مجھ سے راضی نہیں ہیں اس بات پر کہ آپ کے امتی میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اور اس پر میں دس مرتبہ رحمت نازل کروں کیا آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں اما یورزی کا کیا آپ مجھ سے ابھی راضی نہیں ہیں کیا آپ کے امتی میں سے کوئی ایک مرتبہ درود بھیجے آپ پر میں اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجوں کیا محبوبیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں ارے بھائی کیا کیا ٹھکانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کا کیا کہنا ہے کیا اعلیٰ مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ کے امتیوں پر جو ہے کیا انعام فرما رہے ہیں بندہ درود بھیج رہا ہے آپ پر کیونکہ آپ کا تو حق ہی ہے بندہ درود بھیج کے کیا کمال کر رہا ہے کیا احسان کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حق ہے کہ آپ نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے آپ نے احد کے میدان میں خون خون ہو گئے اور آپ نے کفار کی کیسی کیسی تکلیف اٹھائی کس قدر آپ نے صبر اختیار کیا مجاہدہ اختیار کیا تب جا کر ہم تک یہ ایمان یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے ان کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں ہے نا اور صحابہ نے کیسی کیسی تکالیف اٹھائیں جسموں کو چیرا چیرا چیر دیا گیا اور کوئلوں کے اوپر جلتی ہوئی لکڑیوں کے اوپر جو ہے ان کو لٹایا گیا اور کیا کچھ آپ کے جان نثاران تھے کیسے تھے صحابہ کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف دی گئیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں جتنا غم آپ کو پہنچا ہے تو آپ کے طفیل اور صدقے میں ہم مسلمان ہیں ہم دوزخ سے بچنے والا راستہ ہمیں آتا ہوا ہے چلنا تو ہمارا کام ہے لیکن راستہ ہمیں اللہ نے دے دیا آپ کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے ہم کیا اللہ اور رسول کو احسان کریں گے نہیں ان کا تو حق ہی حق ہے اگر کوئی شخص ساری عمر بھی درود شریف بھیجتا رہے ایک سانس بھی فارغ نہ ہو پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا سو زندگیاں بھی اگر درود شریف پڑھتا رہے پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے کہ آپ کے اوپر درود بھیجنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس قدر عنایات ہے نا اور ایک روایت میں ستر مرتبہ بھی ہے کہ ستر مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے پر اور ستر مرتبہ سلام نازل فرماتے ہیں اور ستر گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ستر درجات بلند کرتے ہیں کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے کہ آپ پر درود بھیجنے سے امتی کا کام بن رہا ہے نا تو کثرت سے درود شریف اور بتاتا رہتا ہوں کہ کثرت کا یہ مطلب نہیں کہ ہزار ہزار پانچ پانچ ہزار تو تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ دل سے درود بھیجیے، دل سے درود و سلام بھیجیں، اصل دل کی قیمت ہے. درود شریف تو ہے قیمتی، تو کثرت تو کرنی ہے، لیکن وہ کثرت جس میں ذوق نہ ہو، شوق نہ ہو، بے دلی ہو، لاپرواہی ہو، نعوذ باللہ. تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا درود بھیجے اور خوب ذوق و شوق سے بھیجے. ہاں، اور جس کی آنکھیں محبت سے آپ دیدہ ہو جائیں درود شریف پڑھتے، اس کے درود کا تو کیا کہنا ہے.
شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب، دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم. مدینے میں ہر سال ہو حاضری، مدینے میں ہر سال ہو حاضری، خدا سے یہ پل یاد کرتے ہیں ہم، خدا سے یہ پل یاد کرتے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. پس ایسا کہ نام مدینہ مجھے، پس ایسا کہ نام مدینہ مجھے، نہ بولو گزارش یہ کرتے ہیں ہم، نہ بولو گزارش یہ کرتے ہیں ہم. پس ایسا کہ نام مدینہ مجھے، نہ بولو گزارش یہ کرتے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم.
آخری شعر ہے،
اے ابتر میرے قلب وہ جا ہے وہاں، اے ابتر میرے قلب وہ جا ہے وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم.
مدینہ شریف میں رہنے والا، خدا نخواستہ جس کی زندگی سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے بالکل دور ہے، تو وہ اس شخص سے کہیں بہتر وہ شخص ہے، بلکہ بہت ہی بہتر ہے، بلکہ وہی کامیاب ہے جو اگرچہ دور ہے مدینہ شریف سے، لیکن اس کا ہر ہر قول، ہر فعل، ہر نیت، ہر کردار، اس کی گفتار سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے. اور اس کی علامت کیا ہے کہ مدینے سے دور ہے لیکن قلب و جاں وہاں ہے؟ اس کی علامت یہی ہے کہ اس کا ہر فعل، ہر قول، ہر ادا اس کی سنت کے عین مطابق ہو. نماز ہو تو سنت کے مطابق ہو، وضو ہو تو سنت کے مطابق ہو، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، بیٹھنے کا انداز، اس کے کھانے کھانے کا انداز، اور اس کی بول چال کا انداز، اور اس کے معاملات، اور اس کے اخلاق، وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. یہ ہے قلب و جا کا وہاں ہونا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے نوازے.
اے اختر میرے قلب و جاں ہے وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم
اسے آج 21ویں شب آخری عشرہ ہے رمضان شریف کا ہمارے حضرت یہ بات بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ ہر شب شب قدر گہ قدر بدانی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ بہت ہی قیمتی ہے لیکن بہرحال یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے میں بہت ہی عظیم الشان یہ راتیں آخری عشرہ آگ سے نجات کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عشرے کے اندر پورے جوش پر ہوتی ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر روز مختلف روایتیں ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے بڑے گمان رکھیں گے کیونکہ اللہ کے پاس دینے کی کوئی کمی تو ہے نہیں ہے آج بھی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ہمارا نمو اس لائق ہے ہم اس قابل تو ہے نہیں کہ آپ کی جنت ہم کو ملے ہم اس کے قریب بھی جائیں اس کی خوشبو بھی سونگے ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں ہمارے اعمال تو ناری ہیں دوزخی اعمال ہیں عبادات بھی ہماری واجب پکڑ ہیں مواخذہ واجب المواخذہ ہیں لیکن اے اللہ آپ اپنے فضل سے ہمیں بخش دیجئے اور جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام اپنے فضل سے ہم کو عطا فرما دیجئے کیونکہ آپ ایسی کروڑہا جنتیں پیدا فرما سکتے ہیں جنت تو لامحدود ہے ایسی لامحدود کروڑہا جنتیں آپ پیدا فرما سکتے ہیں اور آپ کو یہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ تو فرمائیں کن بس وہ ہو جائے گا لاکھوں کروڑوں جنتیں پیدا ہو جائیں گی اور اے اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے بس ہبا کر دیجئے دے دیجئے ہم کو ایسی جنت جس میں آپ کا کچھ نقصان نہیں ہے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور آپ لائقیت اور قابلیت نہیں دیکھتے آپ تو بس آپ نے فضل فرماتے ہیں تو اللہ آپ جنت الفردوس ہی ہمیں عنایت کر دیجئے گا ہاں دوزخ کے قابل تو ہیں لیکن دوزخ کا تحمل کس میں ہے قریب بھی جانے کا تحمل نہیں ہے اللہ اشارہ بھی نہ ہو کہ قیامت میں کیا ہم دوزخ میں ڈالیں گے ایسا بھی نہ ہو ہم تو ڈر جائیں گے مر جائیں گے پھٹ جائیں گے بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ بس ہمیں بہت ہی آسانی سے اللہ محاسبنی حساباً یسیرا دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں حاسبنی حساباً یسیرا کہ ہمارے آسان حساب فرمائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر نامے اعمال کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھیں فرمائیں جاؤ جنت میں یہ ہے آسان حساب تو اللہ ہم تو اسی قابل ہیں کہ بس آپ ہمیں دیکھ کے فرما دیجیے گا کہ جاؤ کیونکہ ہم کھڑے بھی نہیں رہ سکتے آپ کے سامنے اللہ کس منہ سے کھڑے ہوں گے کیسی سیاہ کاری کے ساتھ ہم کیسے کھڑے ہوں گے اللہ آپ کے سامنے تو بس آپ تو جلدی سے ہمیں جو ہے بھیج دیجیے گا بس جنت میں اور آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں یا ملا تضر الذنوب ولا تنقصه المغفرہ کہ اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے نا ولا تنقصه المغفرہ اور جو آپ ہمیں بخش دیں ہمارے بڑے بڑے گناہ بڑی بڑی سیاہ کاریاں آپ بخش دیں تو اے اللہ آپ کو کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو بخشنے میں اور آپ بدلہ لینا انتقام لینا جانتے تو خوب ہیں لیکن آپ بہت ہی کریم ہیں آپ بدلہ لینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی آپ کی بڑائی نہیں بڑھ جائے گی آپ تو پہلے ہی بہت بڑے ہیں بہت کریم ہیں آپ تو اللہ ہمارا کام بنا دیجیے یا ملا تضر الذنوب ولا تنقصه المغفرہ ہب لی ما لا ینقصک اللہ وہ چیز ہمیں ہبا کر دیجیے جو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں کرتے ہیں ہے نا. واغفر لی ما لا یضرک, اور اے اللہ ہمیں بخش دیجئے جس سے آپ کو کچھ بھی, ہمارے گناہوں سے آپ کو کچھ بھی ضرر نہیں ہے, تو آپ ہمیں بخش ہی دیجئے, پھر کام ہی بنا دیجئے ہمارا. تو یہ دل میں آیا تھا کہ اللہ جنت الفردوس ہی کیوں نہیں مانگے آپ سے, کیونکہ آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کیا ہم سوچیں کہ اوہ ہمارے اعمال کے بدلے میں اتنی بڑی جنت, اللہ کو کوئی مشکل ہوگی بھائی کہ ہم کیسے دے دیں, اللہ سوچیں کہ ہم کیسے دیں اس کو. یہ سب چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے نا, دے دیا بس دے دیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک شخص نے شہد مانگا کسی کریم سے, کریم آدمی تھا بہت ہی رئیس, تو جب ایک بوتل شہد مانگا تو اس نے پوری مشک اٹھا کے دے دی شہد کی. اب خادم نے کہا کہ آپ یہ تو ایک بوتل مانگ رہا ہے, آپ اس کو بوتل دے دیتے بہت ہے. تو کہا کہ اس نے مانگا اپنے ظرف سے, ہم نے عطا کیا اپنے ظرف کے مطابق. ہماری توہین ہے کہ ایک بوتل شہد ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ارے کیا مانگتا ہے, بڑی چیز مانگ, ہم سے ہم بڑے ہیں, بڑی چیز مانگ, تو اللہ کتنے بڑے ہیں. تو ہم تو اپنی گھٹیا نگاہوں سے, گھٹیا سوچوں سے اللہ سے مانگتے ہیں, بہت ہی گرا ہوا ظرف ہے ہمارا, لیکن ان کا ظرف بہت ہی بڑا ہے, عالی شان ہے وہ. تو وہ بندہ مانگتا چھوٹا چھوٹا ہے, وہ دیتے بہت بڑا بڑا ہے. ان کی توہین ہے کم دینا, بھر بھر کے دے دیتے ہیں وہ. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں, در در معنی موتی, در بے بہا دیے ہیں بے شمار. اور فرمایا کہ رحمت حق بہانہ می جوئے, اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. ہم تو بھاگ رہے ہیں اللہ سے اور عبادات سے جی چرا رہے ہیں, گناہوں میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں, جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں, اور وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس بہانے اس کو ظالم کو کبھی چپت لگا کے اپنی طرف بلا لیا, کبھی پیار سے اپنی طرف بلا لیا, کبھی کس طرح بلا لیا. تو وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ارے آ جا میرے پاس, یہ لے یہ دیتا ہوں, یہ لے یہ دیتا ہوں, چل تیرے نماز بھی اس قابل نہیں, تیرے ذکر بھی اس قابل نہیں, پھر بھی تیری نماز قبول کر لیتا ہوں, پھر بھی تیرا ذکر قبول کر لیتا ہوں, چل آ جا میرے پاس, آ جا میرے پاس. سبار اگر توبہ شکستی باز آ, باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. ہاں گر کب گمر بج سالا کفر بج سالا پرستی باز آ, گر گبر باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, گر کفر بج بج کیا ہے, گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ, باز مانے لوٹ آؤ, میری طرف لوٹ آؤ. یہ بزرگ اللہ کی طرف سے پکار رہے ہیں کہ اللہ ایسے پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کہ باز آ جاؤ, یعنی لوٹ آ لوٹ, باز آ باز آ. ہر آنچ ہس, تم کیسے بھی ہستی, کیسے گرے ہوئے ہو, کیسے ذلیل ہو چکے ہو, کتنی سیاہ کاریاں کر چکے ہو, تم میرے پاس لوٹ آؤ. اگر تم نے کفر بھی کر لیا تو بھی مایوس مت ہو, میرے پاس آ جاؤ, لوٹ آؤ, توبہ کر لو. باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, گر کافر و گبر بت سال بت پرستی باز آ. این در کہ ماں در گہے نومیدی نیست, یہ میرا در ہے, یہ جو در ہے جہاں تم لوٹ رہے ہو یہ میرا در ہے. این در کہ ماں در گہے نومیدی نیست, اس در پہ نومیدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا ہو. این در کے ماں در گئے نومیدی نیست, سب بار اگر توبہ شکستی باز آ, اگر تم توبہ بھی کر کے توڑ چکے ہو, سو بار توبہ کر کے توڑ چکے ہو, ہزار بار توبہ کر کے توڑ چکے ہو, ایک لاکھ بار ایک کروڑ بار تم توبہ اپنی توڑ چکے ہو, پھر بھی میرے پاس لوٹ آؤ, مایوسی نہیں ہے, ہم معاف کر دیں گے, ہم معاف کر دیں گے. اس لیے کیوں معاف کر دیں گے کہ ایک کروڑ ہا کروڑ ہا تمہارے زمین سے لے کر آسمان تک یہ خلا تمہارے بڑے بڑے کبائر سے بھر جائے, قتل و غارت گری سے بھر جائے, زنا سے بھر جائے, شراب نوشی سے بھر جائے, ڈکیتیوں سے بھر جائے, اگر سارے کبائر بھی ہوں لیکن ایک بار تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو, ہم سب کا سب معاف فرما دیں گے, سب کا سب معاف کر دیں گے. زمین سے لے کر آسمان تک یہ ذرات ریت کی طرح ذرات بھر جائیں, ان کی کتنی تعداد ہوگی کوئی شمار کا بھی تصور نہیں ہے, پھر بھی وہ بھی ہم معاف کر دیں گے. کیوں معاف کر دیں گے؟ کہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, نقصان تو تم خود اپنے آپ کو پہنچاتے ہو. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالی رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانے ڈھونڈتی ہے نوازنے کے، اور رحمت حق بہا نمی جوید قابلیت نہیں ڈھونڈتی، قابلیت نہیں کہ بھائی یہ بڑے علامہ ہیں، رومال ڈالے ہوئے ہیں اور بڑی شان سے چل رہے ہیں، بھائی آؤ بھائی چلو ان کو نوازتے ہیں. اچھا بھائی آپ نے بڑی بڑی درسیات پڑھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بڑی تحقیقات اور تدقیقات. اس لفظ پہ یاد آ گیا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مولوی صاحب حاضر ہوئے اور بڑی عجیب عجیب پیچیدہ اشکالات کرنے لگے علمی. حضرت جواب دیتے رہے، حضرت حکیم الامت حکیم الامت تھے، ان کے یہاں تو لاجوابی کا کوئی جواب تھا ہی نہیں سوال، تو جواب دیتے رہے. پھر جب وہ مولوی صاحب اشکالات کر چکے تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے کہ مولوی صاحب قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس تحقیقات اور تدقیقات سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں تو اللہ کی محبت سے کام چلے گا، اللہ کی محبت سے کام چلے گا. محبت حاصل کرو اللہ کی، علم حاصل تو کرو لیکن اس پر عمل کی نیت سے اور اس کی خدمت کی نیت سے تو ٹھیک ہے، لیکن کام وہاں قابلیتیں کام نہیں دیں گی. بڑے بڑے قابل جو ہیں وہاں پیدل ہو جائیں گے، بڑے بڑے قابل وہاں پیدل نظر آئیں گے اور بڑے بڑے ناقابل وہاں سوار نظر آئیں گے. تو فرمایا کہ وہاں اللہ کی محبت سے کام چلے گا. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ہم نے کس سے سنی ہوئی ہے؟ نواب قیصر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت تھانوی کے مجاز صحبت تھے، اور ہم نے الحمدللہ مجدد دیدہ آنکھیں دیکھی، ان کو ہم نے دیکھا اور انہوں نے اپنے وقت کے مجدد کو دیکھا تھا، اور الحمدللہ ہمارے حضرت بھی مجدد تھے، ہمارا گمان اقرب الیقین یہی ہے. تو دو مجددوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک مجدد کو بالواسطہ اور ایک مجدد کو ہم نے بلا واسطہ دیکھا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت کی مجلس نے صرف وہی سنا ہے کہ وہی بول سکتے تھے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. عاشق تھے، عاشق جو ہے خاموش نہیں رہ سکتا، عاشق خاموش نہیں رہ سکتا. عشق عاشق بات و ست تبلو نفی، عشق معشوقست عشق معشوقا نہانست و ستی. معشوق یعنی محبوب جو ہے وہ خاموش رہتا ہے، وہ اپنے وہ اظہار نہیں کرتا کہ اس کو کس سے زیادہ محبت ہے، پتہ نہیں چلتا، اس کی محبت خاموش ہوتی ہے. اور جو عاشق ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے؟ بعد و ست تبلو نفیر، دو سو تبل بج رہے ہوتے ہیں، اس کے عشق کے اعلان ہو رہا ہوتا ہے. ہاں تو ایسے تھے خواجہ صاحب. تو فوراً پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو. یہ نواب قیصر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے، تو ان سے ہم یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ بار بار یہ محفوظ سنواتے تھے ہم لوگوں کو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اور وہ یہ سناتے تھے. انہوں نے خود یہ ان کے واقعہ انہوں نے چشمدید ہوا ان کا واقعہ. تو خواجہ صاحب نے جب یہ پوچھا تو حکیم الامت تھانوی نے فرمایا، خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو. حالانکہ وہ جانتے تھے لیکن مجلس میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی منظور ہوتی ہے، اللہ سوال کرواتے ہیں. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کسی اللہ والے کے جوتوں میں پڑ جاؤ، کسی اللہ والے کے جوتوں میں پڑ جاؤ. جوتوں میں پڑنا کیا ہے کہ اپنی رائے کو بالکل فنا کر دو. ہاں مشورہ کرو اور جو تجویز ملے اس پر اپنی رائے کو فنا کر دو. اب بھائی ایسے ہی کرنا ہے، مرشد نے ہم سے یہ فرمایا ایسے ہی کرنا ہے. ایک بزرگ نے، دو عالم تھے ان کو، ان میں سے ایک کو فرمایا، حالانکہ بخاری پڑھاتے تھے، بخاری پڑھے ہوئے تھے، بڑے استاد تھے، ان کو فرمایا کہ بھائی تم ہمیشہ پڑھاتے رہنا. تو وہ ہمیشہ پڑھاتے ہی رہے، اور کیا کوئی انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کیا پڑھاتے رہنا، بخاری کا لفظ نہیں بتایا تھا، بلکہ جو بھی آئے اس کو قاعدہ بھی پڑھا دیتے تھے، سپارہ بھی پڑھا دیتے تھے، بخاری پڑھنے آیا بخاری پڑھا، ساری عمر انہوں نے پڑھانے میں گزاری. اور ایک بزرگ کو فرمایا، عالم کو، کہ آپ سفر کرتے رہنا، دین پھیلانا. وہ زندگی بھر سفر ہی کرتے رہے، وہ ٹکے نہیں کہیں، سفر ہی کرتے رہے. ایسی فنائیتیں جن لوگوں کو حاصل تھی ان کیا سے کیا ان سے اللہ نے کام لیا. تو فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، یعنی اپنی رائے کو پیش مرد کامل پامال شو، ہے نا، کہ قال را بگزار مرد حال شو، کسی مرد حال پہ اپنی قیل و قال کو چھوڑ دو اور کسی مرد حال کو پکڑو اور پیش مرد کامل پامال شو، اپنی رائے کو مرد کامل کے سامنے پامال کر دو، اپنی عقل کو فنا کر دو کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. شیخ کو سمجھو کہ شیخ بہت اونچے درجے پر ہے اور کوئی گویا جیسے پہاڑ پر چڑھا ہوا شخص ہے، تو وہ چاروں طرف کے راستے اور گھاٹیاں اور خطرناک راستے اور پرامن راستے سب جانتا ہے، جو اوپر چڑھا ہے سب اس کو پتا ہو نا، تو وہ اوپر والے شخص جو ہے نیچے والے شخص کو بتا سکتا ہے کہ فلاں فلاں راستے سے آؤ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ آسان ہے، لیکن اوپر والا شخص دیکھ رہا ہے کہ یہاں بہت بڑی گھاٹی ہے، گر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو ایسے سمجھو شیخ کو، اور اگر کوئی بات عقل میں نہ آئے تو یہ سمجھو کہ میری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، جس عقل سے شیخ دیکھ رہا ہے میرا اس عقل تک میری رسائی نہیں ہے، ہے نا. اور یہ اور بات ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی پیچیدگی ہو تو اس کی وضاحت کر دے کہ ایسے ایسے بھی ہے. پھر اب جو شیخ کہہ دے اس کو اس کے اوپر بالکل اپنے آپ کو چلائے، اگرچہ اس کو شرح صدر نہ بھی ہو لیکن پھر بھی اس کو یہ ہے فنا کرنا کہ اپنی عقل تو کہہ رہی ہے کہ نہیں یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا اور شیخ کو یہ پتا نہیں، تو پھر ایسے آدمی کو کچھ ملتا نہیں، پھر یہ راستہ ہے ہی فنائیت کا. تو بہرحال کیا بات ہو رہی تھی، تحقیقات و تدقیقات. ہاں، تو اللہ کے ہاں تحقیقات اور تدقیقات کام نہیں آئیں گے. اللہ یہ تحقیقات اور تدقیقات نہیں ڈھونڈتے کہ یہ صاحب علامہ ہیں، یہ علامہ اور یہ لوگ جو ہے ان کو بھائی نواز دو اور باقی پھر میرے بندے کہاں جائیں گے. وہ کسی کو بھی زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں. 70 سال کے 100 سال کے کافروں کو اللہ ہدایت دے کر ایمان سے بھی نواز دیتے ہیں اور بلند درجے کی کرسی ولایت بھی عطا فرما دیتے ہیں. ہاں، ولایت کی کرسی بھی اچانک سے، بس تو ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ ارادہ فرما لے کہ میں اپنے سب مسلمان بندوں کو جو ہے مجھ پر ایمان لائے سبھی کو جنت الفردوسی دے دیتا ہوں. چھوڑو یہ قصہ گھٹیا جنت کا، اس سے اعلیٰ جنت کا معلوم نہیں کیا معاملہ کریں گے وہ. بہرحال نص سے تو ثابت ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے بلا شبہ، اور اس کے جنتی اور ہوں گے، لیکن وہاں حسرت نہیں ہوگی، کسی کو غم نہیں ہوگا. ہاں غم ہوگا تو یہ ہوگا کہ کاش ہم جو ہے مزید اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، مزید اللہ کو ہم راضی کر لیتے دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ایسی حسرت و غم سے ہماری حفاظت فرمائے. اب بہرحال یہ عشرہ بہت ہی کام کا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں دھیان دینا ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت پر دھیان دینا ہے، اور ان موبائلوں کو اور لیپ ٹاپ میں جو گڑبڑیں ہوتی ہیں، جو آدمی ان میں انہماک کرے گا بس اس نے تو بالکل اپنے اوقات کو ضائع کر دیا. بلا ضرورت شدیدہ جو ہے اس کا استعمال انتہائی مہلک ہے، انتہائی مہلک، اوقات کو ضائع کرنا بلکہ ہلاک کرنا ہے، ہے نا. تو ان چیزوں سے بہت بچا جائے، بازار میں کم سے کم نکلا جائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سیکنڈ کا ایک واز فرمایا، 5 سیکنڈ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واز مبارک، کہ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. حضرت نے فرمایا گھڑی دیکھ لو 5 سیکنڈ، مشکل سے 5 سیکنڈ. ہاں فرمایا 5 سیکنڈ میں اتنی بڑی نصیحت آپ نے فرما دی کہ پوری دنیا اور دین کو محیط ہے، یہ پوری دین اور دنیا کو، یہ تین چیزیں. فرمایا کہ جیسے انجیکشن ہوتا ہے ڈاکٹر، بہت مہلک بیماری ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، انجیکشن کتنے سیکنڈ میں لگا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ 2-3 سیکنڈ میں، بعض اوقات 5 سیکنڈ میں. کوئی انجیکشن ایسا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ لگاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے بس لگایا. اور یہ ہسپتالوں میں تو آج کل ہم نے دیکھا بھی ہوتا ہے، یہ مارا دھک کر کے پورے اندر، اور مریض ہائے ہائے کر کے چلا رہا ہے، وہ لگا کے جا بھی چکا، وہ چاہے گالیاں دے رہا ہے کچھ بھی، اسے پتہ ہی نہیں ہو، تو آگے پہنچ گیا. تو یہ 5 سیکنڈ کا واضح حضرت نے فرمایا، کیا زبردست نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو کہتے جوامع الکلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات جامعہ سے نوازا تھا، کہ بات مختصر لیکن معنی کے سمندر کے سمندر اس میں پنہا ہے، کامیابی کے سمندر پنہا ہے. فرمایا کہ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو. ولیسعک بیتک، اور اپنے گھروں سے چپکے رہو. افسوس ہے کہ گھر میں جی نہیں لگتا، ہائے کہیں نکلیں، ہائے کہیں فٹ پاتھ پہ سب باشی کریں، یار باشی کریں، ذرا رونق دیکھیں، ذرا فلاں جگہ چلے جائیں. یہ سب یہ یار باشیاں کیا ہیں؟ یہ بدماشیاں ہیں، یہ غفلت کی زندگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھروں سے چپکے رہو. وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ، کرنے والا کام کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر خطاؤں پر روتے رہو، ہے نا. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں، اور لاؤ ذرا اس سے بات کر لیں، ذرا اس سے ٹاک کر لیں، ذرا اس سے مذاکرہ کر لیں، لاؤ ذرا دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اب وہ کرونا کا جو یہ چلا ہوا ہے، وہ سنا ہے کہ ایک سائٹ ایسی نکالی ہے کہ آپ جہاں انگلی رکھیں دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، جہاں انگلی رکھیں وہاں کے کرونا کے حالات آپ کو فوراً وہ بتا دے گا کہ یہاں اتنی اموات ہوئی ہیں، اتنے کیس ہیں، اور اتنے صحیح ہو گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ دنیا بھر کی معلومات ذرا ہم سوچیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی دین کا فائدہ ہے؟ ہرگز بھی نہیں. کوئی دنیا کا فائدہ؟ ہرگز بھی نہیں. سوا پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور سوا وقت کے ضائع کرنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو ان اوقات کو ہم بہت احتیاط سے استعمال کریں، ان کو قیمتی بنائیں. اور یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہم جاگیں. جتنا تحمل ہو، وہی بات ہے کہ بجائے بے ذوقی کے ساتھ، بد شوقی کے ساتھ جاگا جائے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ مصیبت سمجھ کے جاگا جائے، بلکہ ذوق و شوق سے جتنی عبادت ہو سکے دل لگ کر، تو بس اس کو غنیمت جانے، اور باقی وقت کو سو لیں. سو جائیے، سونا بھی عبادت ہے. ویسے بھی عام دنوں میں بھی حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور درمیان میں اس نے کوئی فضول کام نہ کیا، سو گیا، تو اس پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. تو بھائی آپ یہ آسان طریقے سے کمائی کر لیجئے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ لیجئے، اور بھائی تھوڑی سی تو تلاوت ہم کر لیں اس رات میں، تھوڑا سا درود شریف، استغفار، کلمے کا اہتمام، اور کچھ چند نفلیں ہم پڑھ لیں. بس گھنٹہ، اگر گھنٹہ بھر بھی آپ جاگ لیے، جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، پھر آپ اس کے بعد سو جائیے اور سحری کیجئے، اور نماز جو مرد ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھیں، عورتیں وہ وقت میں نماز پڑھیں، اور پھر سو جاؤ، پھر سو جاؤ، طلوع ہو جائے سورج، پھر طلوع ہو جاؤ. اور کوئی بیمار ہے، زیادہ کمزور ہے، تو اس کو بھی اجازت ہے فجر کے بعد وہ سو جائے، تو پوری رات عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ کمزور ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، نہیں جاگ رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے مشقت کر کے اس نے تھوڑی بہت عبادت کر لی ہے. بس وہ یہی بتا رہا تھا کہ رحمت حق بہا نمی جوہد، رحمت حق بہا نمی جوہد، یہ دونوں بہانہ ہے لفظ، لیکن یہ الگ الگ ہے. بہانہ بہانے ڈھونڈنا، اور بہا الگ ہے اور نہ الگ ہے. کہ بہا نمی جوہد کہ قابلیت اللہ نہیں ڈھونڈتے، بس جس کو نوازنا ہوتا ہے دل دیکھتے ہیں، وہ جس کو نوازنا ہوتا ہے بھرپور نواز دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام راتوں کی اور پوری زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس رات کے لیے جو خاص دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس کا خوب اہتمام کریں. فاعف عنی، اپنے لیے ہے یہ، فاعف عنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی خاص اس رات کے لیے. لیکن میرے حضرت نے فرمایا کہ اس رات کی تعلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اسی رات کو ہم یہ دعا مانگیں، بلکہ ساری زندگی ہر لمحہ یہ زبردست دعا ہے. اللہ کے محبوب عمل کی یہ بھیک مانگ رہے ہم کہ اللہ آپ اپنا محبوب عمل ہم پہ جاری کر دیجئے. تو ہر ذات کو اپنا محبوب عمل پسند ہوتا ہے، تو ہم ان کا پسندیدہ عمل مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر، آپ کو معاف کرنا چونکہ پسند ہے، اور اپنے محبوب عمل کو ہم پر جاری کر کے آپ خوش ہو جائیے، ہمارا شکار کر لیجئے آپ. تو اس دعا کا اہتمام اور استغفار کی کثرت. مگر دو گناہ جو میں عرض کر رہا تھا، یہ آنکھوں کی حفاظت، بدنگاہی سے بہت بچو، اور ایک بدنگاہی ہزاروں 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 تہجد کا نور لے جاتی ہے. یہ شب ہماری خدا نخواستہ ایک بدنگاہی سے اس کی تمام عبادت ضائع ہو سکتی ہے، یاد رکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں نے، مجددوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بدنگاہی جو ہے یہ بڑی بڑی عبادتوں کا نور لے جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ ذخیرہ کر لیا، اور معلوم ہوا خدا نخواستہ وہ ساری رات ہماری جو ہے وہ اس ایک بدنگاہی کی نحوست سے برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دوسرا یہ کہ زبان کی حفاظت، غیبت سے بہت بچیں، اور فضول گوئی سے بہت بچیں. ہاں، فضول گوئی بھی بہت ہے ہمارے اندر، اور بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے بڑھانا یہ بھی بڑا جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے کہہ دی تو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور مہلک ہے، اور جہنم میں لے جانے کے لیے، جو ہم جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پورے عشرے کی اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. وہ روایت بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں, ایک روایت میں ہے. تو یہ بات کہہ رہا تھا, یہاں سے شروع ہوئی تھی اصل, کہ بہت سی روایات میں مختلف اجر و ثواب ہیں, تو ہم بڑے اجر و ثواب والی روایت لیں گے, کیونکہ اللہ بہت بڑے ہیں تو ہم ان سے بڑا اچھا گمان رکھتے ہیں, زیادہ کا گمان رکھیں گے, ہے نا. جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس کی موت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر ہٹا دیں گے, عذاب قبر نہیں ہوگا اس کو. تو بڑے محدثین نے لکھا, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ یہ حدیث مطلق ہے کہ یعنی اس پر عذاب قبر کیا, اس پر عذاب ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے کرم سے بعید ہے, ان کے فضل سے بعید ہے کہ کچھ دیر عذاب دیں پھر دوبارہ, کچھ دیر نہ دیں اور کچھ دیر دے دیں پھر بعد میں دے دیں عذاب. تو ہم یہی سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ جس مسلمان کی جمعے کے دن موت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات دے دیں گے کل کا کل. تو ایسے ہی مختلف روایات ہیں رمضان شریف کے متعلق, کہ ہر روز افطار کے وقت کسی روایت میں 5,000, کسی میں 10,000, کسی میں کچھ ہے. ایک روایت میں ہے کہ 7,000 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو, ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. اور اب آخری جو رات ہوتی ہے رمضان شریف کی, تو پورے مہینے جتنی مغفرت فرمائی ہوتی ہے اتنی ایک رات میں فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ 1,000,000 افراد کی مغفرت فرماتے ہیں, تو ہم سب سے اونچی روایت کو ہم پکڑتے ہیں. تو یہ عشرہ پورے کا پورا جو ہے یہ بہت ہی کام کا عشرہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش پر ہے, پورے جوش پر. کہ یعنی آپ دیکھ لیجیے کہ شروع میں جو مغفرت کے تعداد تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو آخر میں جا کر بڑھ رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی جا رہی ہے, جوش میں آتی جا رہی ہے, جوش میں آتی جا رہی ہے. تو یہ پورے کا پورا عشرہ جو ہے گویا کہ ایک سیڑھی ہے, کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم خوب بھیک مانگے ان کی رحمت کی, ان کے فضل کی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی کیا پوری زندگی کی قبر کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً ان راتوں کی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھلائی سے محروم نہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہر بھلائی کو ہمارے لیے مقدر فرما دے, دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی. اب ایک روایت نشر تیر سے پڑھ کر میں ختم کرتا ہوں. عالم برزخ بے اعتبار مکان کے خواہ کہیں ہو, مگر انکشاف اس کا مشروط نہیں صاحب کشف کے اس مکان میں ہونے کے ساتھ. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ احوال ان صورتوں کے نظر آئے ہوں جو آدم علیہ السلام کے یسار میں تھیں, جن کا بعض ذکر واقعہ دہم میں آئے گا, اور بعض مکشوفات کے نسبت تصریح نہیں کہ قبل عروج مشاہدہ فرمایا یا بعد عروج. یعنی یہ جو واقعات کل ہم نے بیان کیے تھے اس میں سے یہ اس کی کوئی تصریح کہیں نہیں ملتی کہ یہ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے ہوئے تھے کہ آسمان پر جانے کے بعد ہوئے. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو بعض ایسے انبیاء پر آپ کا گزر ہوا جن کے ساتھ بڑا مجمع تھا, اور بعض ایسوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا, اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا, یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک بہت بڑے مجمع پر ہوا. میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں, کہا گیا کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہیں علیہ السلام, لیکن اپنا سر اوپر اٹھائیے اور دیکھیے. سو دیکھتا کیا ہوں کہ اتنا عظیم الشان مجمع ہے کہ سب آفاق کو گھیر رکھا ہے, اور کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے, اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی برکات سے نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الله پاک, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا الله تعالى جو کچھ عرض کر دیا آپ نے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے, یا اللہ آج ہمیں ایسا پاک و صاف فرما دیجئے. ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, زندگی بھر بہت گناہ کر دیے, بہت غفلتیں کر ڈالیں, اے میرے اللہ اس رات کی برکت سے, اس مبارک رات کی برکت سے اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ تمام گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, چھپ کر کیے ہوں علانیہ کیے ہوں, جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں, اے مالک کریم اے میرے آقا جلد از جلد معاف فرما دیجئے. اے اللہ بالکل معاف فرما دیجئے, ہم کو ایسا پاک و صاف فرما دیجئے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ معصوم نکلتا ہے. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ساری امت مسلمہ کے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دے. ساری مسلمانوں کو اللہ پاک و صاف فرما دے, تمام گناہوں کو ہمارے مٹا دے. اور اے اللہ ہم کو اب نیکیوں کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما, اپنی 100% اطاعت کی توفیق نصیب فرما. ہماری چال ڈھال, ہمارے لباس, ہماری گفتار, ہمارا کردار, ہمارے اخلاق اور ہماری معاشرت اور ہمارے آداب عین سنت کے مطابق بنا دے. اے اللہ عین سنت کے مطابق بنا دے. اے اللہ غیروں کے نقالی سے, غیروں کے طریقوں سے اللہ ہم سب کو نفرت عطا فرما دے. اے اللہ پوری پوری نفرت عطا فرما دے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دے. اے اللہ بہت غفلت ہم کر چکے, اے اللہ اب جو لمحات ہمارے رہ گئے ہیں اے اللہ ان کو ہمیں کام کا بنانے کی توفیق عطا فرما, آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما, جی جان سے فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم کو نواز دے. اے اللہ اپنی معرفت کاملہ سے ہم سب کو نواز دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما, اور اے اللہ ہر معصیت سے اور مصیبت سے اور پریشانی سے اور حادثے سے اور ہر مہلک بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, خصوصاً اس یہ جو وائرس آیا ہوا ہے. اے اللہ اپنے کرم سے اس سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس بیماری کو جلد از جلد دنیا سے اٹھا لے. اے اللہ جلد از جلد اٹھا لے. اے اللہ سارے عالم کو اللہ امن و چین اور سکون اور عافیت کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ سارے عالم کو گناہوں سے پاک فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دے. یا اللہ اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دے. اے اللہ آپ کی رحمت کا ایک چھینٹا پورے کے پورے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. اے میرے اللہ دنیا کیا چیز ہے, پوری دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کا قدم رحمت ایک کافی ہے. اے اللہ اس دنیا کو گناہوں کی آگ سے ٹھنڈا کر دے. اے اللہ گناہوں کی آگ کو اللہ بجھا دے, اور اے اللہ اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دے, گناہوں سے پاک و صاف کر دے. اور اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور جن لوگوں کو آپ سے محبت ہے اور آپ کو ان سے محبت ہے ان کی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے. اور غیروں سے اللہ ہمیں نفرت دے دے. اور غیروں سے اللہ اغیار میں بیٹھنے سے ہم کو بیگانہ کر دے. اور اے اللہ اپنوں میں بیٹھنے سے اے اللہ ہم کو یارانہ دے دے. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. بہت سے دوست ہیں ان کے گھر والے ہیں وہ بیمار ہیں, اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو محبت والے رشتے عطا فرما دے, اللہ والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کے اوپر جذبہ ایثار اور قربانی کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرما. بڑوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے. جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح بنا دے, اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اللہ اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے والدین کو, ان کے بڑوں کو بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدني واهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عني وتجاوز عن امتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لي واصلح امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا بحرمه سيد المرسلين شافع المذنبين رحمه للعالمين عليه الصلاه والتسليم. وصلى الله على النبي الامي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آمين. ها اچھا اس میں سے سناؤں آٹھ نمبر. ایک مختصر دورانیے کا اقتباس بھی سن لے بھائی. ہمارے حضرت فرماتے تھے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو یارو، مبادہ یہ وقت پھر آئے نہ آئے. معلوم نہیں کب وقت آدمی کا آ جائے اور پھر یہ سب فسانہ بن جائے. ہاں
دنیا دھوکے کا گھر کیوں ہے؟ دنیا دھوکے کا گھر کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک تین واقعے سے تم ہمیشہ کے لیے دنیا کی محبت سے پاک ہو جاؤ گے. آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ نمبر واقعہ نمبر ایک، ایک مگرمچھ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اتنا لمبا منہ ہوتا ہے جتنا میرا ہاتھ ہے، اس کے دانت الگ الگ فاصلے ہوتے ہیں. اس کے گوشت کھانے کے بعد اس میں ریشہ فلال تو کرتا نہیں چاہ رہا، مگرمچھ فلال کر سکتا ہے؟ لہذا جو گوشت اٹک جاتا ہے اور پھل جاتا ہے جس سے چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو چڑیا جو گزرتی ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے دریا کے کنارے آ کر منہ یوں کھول دیتا ہے. چڑیا بیچاری دیکھتی ہیں کہ یہ کیڑے بہت عمدہ غذا ٹیلی ویژن چل رہا، جس کی آدمی ہے وہی اور بہت ہی ننگی فلمیں اندر چل رہی، تو ایک ایک چڑیا بیٹھ کر ٹونٹ سے اس کو کھانے لگتی ہے. ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا سموسا پاپڑ کا مزہ آئے گا. اب ایک چڑیا بیٹھی دوسرے کا اچھا اکیلے مزے اڑا رہے، میں بھی یہی کروں گی. گناہ ایسے پھیلتا ہے. اب 20 چڑیا اس سائڈ میں مگر مچھ اور 20 چڑیا اس سائڈ میں بیٹھ کے خوب کیسا آ رہی ہیں، آہا کیا مزہ آ رہا ہے وی سی آر کا اور ننگی فلموں کا، اور خوب عمدہ غذا کھا رہے ہیں. اب جب مگرمچھ نے دیکھا کہ میرے دونوں سائڈ میں ایک 20 چڑیا ادھر 20 چڑیا ادھر بیٹھی آرام تو ادھر گرا، اب وہ 40 چڑیا پیٹ میں نکل گیا. اس کے بعد وہ آپس میں کہتی ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں ہمارا وہ کاروبار اور قالین اور موبائل اور یہ پاپڑ سموسے کی دسترخوان یہ سب کہاں گئے؟ تب کہتے ہیں بھائی ہم نے بڑی بیوقوفی کی، اس میں مگرمچھ کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ زندہ ہے، لال یہ تو منہ کھولے لیے مردہ بنا ہوا تھا. معلوم اس کو بول کے فرماتے ہیں کہ دنیا کے زمین کے اوپر کتنے ہی کاروبار تمہارا چل جائے، مرسٹیز ہو، مقالینے ہوں، موبائل ہو، سموسے، پاپڑ، سامی کباب ہو، خبردار دنیا سے دل نہ لگانا. دو گز کا مگرمچھ منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہا ہے. سمجھا بھائی آپ حضرت؟ دیکھو بھولنا مت، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، کیونکہ کراچی سے آنا بار بار آسان نہیں. میں ذوف اور عمر کے تقاضے بول رہا ہوں، دو کتنی ہی شاندار بلڈنگ ہو اور کاروبار ہو اور روپ میں پونڈ کی پونڈ ہو اور پونڈ کی وجہ سے ٹونڈ بھی نکلی ہو، لیکن یاد رکھو کہ دو گز کی زمین ہمارا انتظار کر رہی ہے. قبرستان میں مگرمچھ زمین مثل مگرمچھ کے منہ کھولے لیے دو گز ٹائم میں انتظار کر رہی تھی. دیکھو کب آتے ہو، عبرتناک واقعہ یا نہیں بتاؤ؟ چڑیوں کی طرح حماقت نہ کرنا، کیا چاہنا مت، مگر مچھ کے یہ سمجھ لو کسی دن زمین یوں کھول کر کے اور یوں بند ہو جائے گی اور ہم کئی من مٹی کے نیچے پڑے ہوں گے. جیسے ہاں مگر مچھ نے جب یوں ملایا تو چڑیا دھوکا کھا گئی یا نہیں، سب پیٹ میں چلی گئی، تو ایسی زمین اپنی پیٹ میں ہم کو نکل دے گی قبرستان. دو تین من مٹی ہمارے اوپر پڑنے والی ہے. جلدی گناہوں کو چھوڑ دو میرے پیارے دوست، کیونکہ گناہ بہت خراب چیز ہے، ہمیں اللہ کا ولی نہیں بننے دے رہا. یہی گناہ ہمیں اللہ کے ولی بننے میں حائل ہے، ورنہ آج تک نہ جانے ہم کتنے بڑے ولی اللہ ہو جاتے.
اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.